الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت في الصدور. انسانی کردار کس طرح سے انسان کے دل کو اور اس کے ذہن کو متاثر کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ برائی میں بڑھتے بڑھتے لوگ اس حد تک ان کے دل سیاہ اور سوچیں خراب ہو جاتی ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات سے تو کفر کیا ہی، لیکن اس کفر نے ان کے کردار کو اس قدر خراب کیا اور اس برے کردار نے ان کے دل کو اس طرح پتھر بنا دیا کہ یقتلون النبیین بغیر حق، کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق شہید کر دیا. تو انبیاء کا جو قتل تھا وہ تھا ہی ناحق، تو قرآن نے اس کی تاکید اس لیے فرمائی کہ خود قتل کرنے والے بھی اسے ناحق سمجھتے تھے، یعنی دل سے وہ جانتے تھے کہ جو یہ فرما رہے ہیں وہ بات برحق ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، لیکن اپنی آنا میں اس قدر گرفتار ہو گئے، دل اس قدر سخت ہو گئے کہ حق بات انہیں گوارا نہیں تھی، حق سن کر برداشت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ یہ فرما رہے ہیں وہی درست ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی انہیں شہید کر دیا. یعنی ایسے لوگ، کفر ایسی مصیبت ہے، اللہ کریم سے کفر اور اللہ کے نبی کی نافرمانی ایسی مصیبت ہے کہ وہ کس حد تک لے جاتی ہے. تو لوگوں کو اس حد تک لے گئی کہ انہوں نے انبیاء کو یا نصیحت کرنے والے لوگوں کو ناحق قتل کر دیا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جب انبیاء کو شہید کر دیا تو پھر کوئی بھی جو بندہ سچی بات کہتا، جو بندہ حق کہتا، اس کے وہ خلاف ہو جاتے اور بے شمار لوگوں کو اس جرم میں قتل کر دیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف بات کی، حالانکہ وہ بات ان کے خلاف نہیں ہوتی تھی، بات حق ہوتی تھی. اب ان کا اپنا کردار حق کے خلاف ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ اپنے کردار کی اصلاح کرے. آج بھی ہم اپنے معاشرے میں یہ مصیبت دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ عقیدتاً غلطی کر رہا ہے یا عملاً غلطی کر رہا ہے تو آپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اسے وہ اپنی مخالفت پہ معمول کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص تو میرے خلاف بات کرتا ہے. وہ یہ نہیں یہ سوچنے کی تکلیف نہیں کرتا کہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ غلط ہے یا صحیح. دیکھنا تو یہ چاہیے کہ اگر واقعی میں غلط کر رہا ہوں تو پھر جو غلطی کی نشاندہی کرتا ہے وہ مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہترین دوست ہے کہ جو اسے اس غلطی سے بچانا چاہتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں، ہوتا ایسا ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات کے انکار کا اثر ہے، کفر کا اثر ہے، نافرمانی کا یہ اثر ہے کہ دل اس طرح سے ہو جاتے ہیں اور سمجھ الٹ جاتی ہے، وہ حق کو نہیں سمجھتے بلکہ اس کا الٹا مفہوم لیتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، چلو ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن اس کی بات ٹھیک ہے، بلکہ سمجھتے ہیں یہ ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا فبشر ہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، یعنی ایسے لوگوں کو اور کیا خبر دی جائے گی، ان جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا انجام جو ہے وہ بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اور حق کی مخالفت کی ایک سزا تو یہ ہے کہ اس جرم کا عذاب بڑا دردناک ہوگا، دوسری اس سے بھی بڑی سزا یہ ہے کہ کچھ کام ہر بندہ ایسے کرتا ہے جو واقعی بھلائی ہوتی، نافرمان بھی، گمراہ آدمی بھی، کافر بھی کچھ کام ایسے کر لیتا ہے جو واقعی بھلے ہوتے ہیں، کسی بیمار کی مدد کر دیتا ہے، کسی محتاج کی مدد کر دیتا ہے، کوئی راستہ بنوا دیتا ہے، کوئی ہسپتال بنوا دیتا ہے، ایسے کام جو واقعی نیکی ہوتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ اس قدر سخت دل ہو جاتے ہیں کہ حق کو سننا برداشت نہیں کرتے، ان کے ایسے سارے اعمال بھی سلب ہو جاتے ہیں جو واقعی بھلے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے جو بھلے کام ہیں وہ بھی سلب ہو جاتے ہیں اور ان کا انہیں کوئی بدلہ نہیں ملتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ورنہ کافر میں بھی، کفر کی بھی قسمیں ہیں، اگر اتنی شدت اس کے دل میں نہ آ جائے تو اللہ کریم کافر کی نیکی کو بھی ضائع نہیں فرماتے، آخرت میں تو اس کے لیے اسے کچھ نہیں ملے گا، چونکہ آخرت پر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، آخرت کے لیے کافر نیکی کرتا ہی نہیں ہے۔ آخرت کے لیے نیکی تو وہ کرے گا جو اللہ کو مانے گا، یوم حساب کو مانے گا، اللہ کی کتاب کو مانے گا، اللہ کے نبی کو مانے گا، تو وہ کوئی عمل آخرت کے لیے بھی کرے گا۔ جس میں ایمان ہی نہیں، اگر وہ کوئی بھلا کام کرتا ہے تو دنیا کے فائدے کے لیے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے، کبھی خود کو شریف آدمی مشہور کرانا چاہتا ہے، اچھا آدمی کہلوانا چاہتا ہے، تو جو اس کی خواہش ہوتی ہے کافر کی نیکی کا، وہ بدلہ کم از کم دنیا میں اللہ کریم اسے دے دیتے، یعنی نیکی ضائع نہیں جاتی اور دنیا میں اسے اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کفر اتنا شدید ہو جائے کہ احکام الہی کی اور صداقت کی مخالفت پہ اتر آئے اور جو بھلی بات کرے وہ سمجھے یہ میرا مخالف ہے، یعنی خود کو بالکل ہی حق کے مقابلے میں ایک طاقت سمجھ لے، تو فرمایا ایسے لوگوں کے جو بھلے کام بھی اگر ان سے کوئی ہو جائے تو ان کا کوئی اجر انہیں دنیا میں بھی نہیں ملتا، نہ ان کی اس نیکی کو کوئی شرط قبولیت ملتا ہے، تو آخرت میں تو خیر کافر کو کوئی بدلہ ملے گا ہی نہیں، چونکہ آخرت کے لیے تو اس نے کیا ہی نہیں۔ ہر عمل ایسے ہے جیسے ہم کسی دکاندار کو ایک سکہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، تو ہر عمل اس طرح سے ہے کہ اللہ کریم کی رضا کے لیے ہم وہ عمل کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے رحمت فرماتے ہیں۔ آخرت میں جو بدلہ ملے گا، مومن کو بھی جو بدلہ ملے گا، وہ محض اللہ کی رحمت ہوگی۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اتنی نیکیاں کر سکے جتنے احسان اللہ کریم کے اس پر پہلے سے موجود ہیں۔ اگر اگلے بدلے کی بات ہو تو اللہ کی جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اگر ہم ساری زندگی سجدے ہی میں گزار دیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آخرت میں جو کچھ ملے گا، جتنا ملے گا، وہ سارا انعام ہوگا اللہ کی طرف سے۔ نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں مزید اس پر اللہ کا انعام ملتا ہے۔ لیکن کافر کی نیکی جس ضرورت جس ارادے جس نیت سے وہ کرتا ہے وہ دنیا میں اسے جتنا اللہ چاہے دے دیتا ہے، آخرت کے لیے چونکہ وہ کرتا ہی نہیں۔ اب ہم دکاندار کو ایک سکہ دیتے ہیں کہ ہمیں چینی دے دو تو اس کے بدلے وہ چینی دے دیتا ہے تو پورا ہو گیا، اب ہم سمجھے کہ ہم نے آپ کو اتنے روپے دیے تھے چینی لے لیں پھر کہیں کہ فلاں چیز بھی ہمیں دے دو تو وہ تو نہیں دے گا، اس کی تو قیمت پوری ہو گئی۔ تو آخرت پر کافر کا ایمان نہیں ہے۔ دنیا کے لیے اگر کوئی نیکی کرتا ہے، کنواں بناتا ہے، تالاب بناتا ہے، کسی غریب کو کوئی چیز دیتا ہے، کسی بیمار کو دوا دیتا ہے، اور کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، تو اس کا بدلہ جو اس کی نیت ہو، شہرت چاہتا ہے شہرت مل جاتی ہے، دولت چاہتا ہے دولت مل جاتی ہے، جتنا بدلہ اللہ چاہے وہ دے دیتا ہے۔ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ آخرت کے لیے اس نے کی ہی نہیں۔ مگر جن کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اگر انہیں حق بات کہی جائے تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری مخالفت ہو رہی ہے، وہ حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک مستقل طاقت سمجھ لیتے ہیں، ان کی کسی بھلائی کا کوئی بدلہ نہ دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، اور کسی کی یہ جرت بھی نہیں ہے کہ پھر وہ ان کی مدد کر سکے، کوئی ان کا معاون و مددگار بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اے مخاطب، الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں اپنے وقت میں کتاب دی گئی اور ایک بہترین کتاب دی گئی، اوتوا نصیبا من الکتاب، ایک بہت اچھی کتاب، حق کی کتاب، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تورات۔ کیونکہ یہ یہود روز اول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے مخالف تھے، اور ابھی تک ان کی اس مخالفت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو حق کے خلاف ایک مستقل طاقت سمجھ لیتے ہیں، ان کی بہترین مثال یہی بد نصیب لوگ ہیں، یہود سب سے آگے ہیں اس میں۔ تو فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی۔ اب اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ چلو جس بات پہ تم جھگڑا کر رہے ہو تمہاری کتاب کے مطابق اس کا فیصلہ کر لیں، تمہارے پاس بھی تو اللہ کی کتاب ہے، تورات ہے، تو تورات کے مطابق اس کا فیصلہ، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، انہیں یہ بھی کہا جائے کہ تورات کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، ثم یتولى فریق منہم وہم موردون، اس پر بھی راضی نہیں ہوں گے، اس پر بھی انہیں اعتراض ہوگا اور اعراض کر کے چلے جائیں گے، منہ پھیر کے چلے جائیں گے۔ انہیں جسے خود اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور واقعی اللہ نے انہیں جو کتاب دی تھی اگر یہ خوشبخت ہوتے تو اس پر عمل کرتے، اب اس کتاب میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت موجود ہے اور ان کے لیے اطاعت کا حکم موجود ہے، اور ہزار تحریف کے باوجود یہ احکام بعثت نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے وقت بھی موجود تھے اور یہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب ہوئے، اور جتنے نبی تب سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئے وہ سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، جتنے نبی مبعوث ہوئے وہ سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، اگرچہ انہیں بھی یہ شہید کرتے رہے، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتے رہے، لیکن وہ تھے ان کے قبیلے میں سے۔ اب انہیں حق کی بات نہیں تھی، ان کے سامنے یہ بات آڑے آ گئی کہ آج تک تو نبوت بنی اسرائیل میں تھی، اب ہم بنو اسماعیل کا نبی مان لیں، با اسماعیل علیہ السلام بھی تو اسی ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن بس وہ ان کا اپنا ایک وہ بن گیا اعتراض۔ اب اگر کتاب میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، اور اس حد تک عیسائیوں کے پاس بھی دلائل موجود تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسلمانوں کی فوجیں بیت المقدس تک پہنچیں تو اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، عیسائی محاصرے سے تنگ آنے لگے، تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ اب ایک ہی صورت باقی ہے، چونکہ محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے اور شہر میں غذا کی قلت ہو رہی ہے، بلاخر لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے، تو ایک ہی صورت باقی ہے، یا تو ہم شہر چھوڑ دیں، مسلمانوں کے حوالے کر دیں، یا پھر ہم یک بارگی ساری قوت سے باہر نکل کر لڑے، مقابلہ ہو جائے جسے فتح شکست ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے میٹنگ بلائی، اپنے پادریوں کی بھی، علماء کی بھی، جرنیلوں کی بھی. تو جو ان کا بڑا پادری تھا اس نے انہیں کہا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت بلند ہے، اس وقت ان کا خلیفہ ثانی ہے جو حکمران بھی ہے، اگر میں اس خلیفہ کو دیکھوں تو ہماری کتاب میں بھی اتنی تفصیل موجود ہے کہ میں اس شخص کو دیکھ کر تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ نبی بھی برحق تھا، یہ خلیفہ بھی برحق ہے، اور اگر وہ خلیفہ برحق ہے تو ہماری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا، پھر لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے بندے مروانے کے، فتح انہیں کو ہوگی. لیکن اگر وہ بندہ نہیں ہے، وہ نشانیاں جو ہمارے پاس کتاب میں ہیں اس میں موجود نہیں، تو پھر کوئی نہیں فتح کر سکتا، پھر تمہیں لڑنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المومنین یہاں تشریف لے آئیں تو ان سے بات کر کے ہم شہر تمہارے حوالے کر سکتے ہیں. یہ بات مدینہ منورہ عرض کی گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے. مشہور واقعہ ہے، آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا. تو وہاں جب اس بڑے پادری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس نے تصدیق کی کہ یہ بالکل وہی شخص ہے اور وہی نشانیاں موجود ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے کتابوں میں موجود ہیں. یعنی اگر خلیفہ دوم تک کی نشانیاں تمہیں پتہ ہیں تو نبی کی نشانیاں کس طرح نہیں پتہ. یعنی اس حد تک اگر ان کے علماء کو علم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے بے خبر تو نہ تھے، لیکن بدنصیبی یہ تھی کہ خود کو حق کے خلاف ایک مستقل طاقت سمجھ لیا تھا اور حق کو اپنے خلاف سمجھتے تھے. آج بھی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ یہ بیماری آج ہم میں بھی موجود ہے. کوئی شخص غلط کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، اس کی تائید کریں اور اسے کہیں تم ٹھیک کر رہے ہو تو بڑا خوش ہوگا. لیکن اگر اسے آپ سمجھانے کی کوشش کریں اور اسے بتائیں کہ جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے اور حق یہ ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بندہ مجھے نصیحت کر رہا ہے یا حق بات بتا، وہ کہے گا یہ میری مخالفت کر رہا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ کہے کہ بات تو یہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ حق ہے لیکن میں نہیں مانوں گا. تو حق کو تو حق مانے کم از کم، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میری مخالفت کر رہا ہے. تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ قرآن حکیم کے حوالے پڑھ کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں یہ فلاں کافر کے بارے ہے، یہ فلاں مشرق کے بارے ہے، یا بشارتیں ہوں تو یہ فلاں لوگوں کے بارے ہیں، یہ صحابہ کرام کے بارے ہیں. قرآن قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے ہے. بے شک مثالیں ان کی دے، لیکن قرآن کے احکام اور اس کے قواعد و ضوابط قیامت تک کے ہر انسانیت کے ہر فرد پر لاگو ہوتے ہیں. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کہیں یہ بیماری تھوڑی یا بہت ہمارے اندر تو نہیں، کیونکہ ہمیں اپنا حساب دینا ہے. وہ لوگ جو کر کے گئے بھلا کر کے انہیں اللہ بھلا نصیب کرے گا، جن سے غلطیاں ہوئیں وہ اللہ کا حساب ہے، معاف کرے تو وہ مالک ہے، سزا دے تو اس کے اپنے بندے ہیں. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ لوگ تھے جو گزر چکے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، لیکن تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم خود کرتے ہو. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہے اور حق کو حق سمجھتے ہیں کہ نہیں. اور اگر ہم بھی اسی طرح اعراض کرتے ہیں، ہمارا بھی حال وہی ہے. آج اپنے اطراف میں دیکھ لیں، آپ کو غالباً کوئی شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جی یہ میرا اور اس کا جھگڑا ہے، چلو ہم اسے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اور جو دینی حکم بنتا ہے اس کے مطابق دونوں فیصلہ قبول کر لیتے ہیں. میرے خیال میں ایسا آج کے ماحول میں بھی ممکن نہیں ہے. یا لٹھ لے کر لڑنے کو دوڑیں گے، یا مقدمہ کرنے کو دوڑیں گے، خرچ کریں گے، فیسیں دیں گے، وکیل کھڑے کریں گے، لیکن انصاف اور فیصلہ کرنے کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی وجہ سے دلوں میں وہ سختی آتی جا رہی ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے اور حق کو قبول کرنا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ عقائد گھڑ لیتے ہیں، ایسی باتیں جن کا اصل نہ قرآن حکیم میں موجود ہے، نہ ارشادات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں موجود ہے، وہ باتیں گھڑ لی جاتی ہیں، بنا لی جاتی ہیں، اور وہ بندے کو گناہ پہ دلیر کر دیتے. یعنی یہاں تک کہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، جی میرا مرشد کامل ہے، میں جو بھی کروں مرشد مجھے بخشوا دیں گے، بات ختم ہو گئی. میں نعتیں پڑھتا ہوں، باقی جو بھی میں کرتا رہوں وہ میری بخشش یقینی ہے. حالاں یہ بھی سوچنے کو تیار نہیں ہوگا کہ جو نعتیں پڑھتا ہے وہ حد ادب کے اندر ہیں، یا نعت پڑھنے میں بھی کہیں گستاخی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا. یعنی ہم جو نیکی بھی کرتے ہیں، تو اب جو انداز ہمارا نعت خوانی کا بن گیا ہے اس زمانے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نعتیں لکھنے والوں کو خدا ہدایت دے کہ وہ لکھتے فلمی گانوں کی طرز پر، پھر پڑھنے والوں کو اللہ ہدایت دے، اور ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے جو یہ سمجھ رہا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں. اگرچہ کرتا بھی رہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں، کبھی توبہ نصیب ہو جاتی. جو کر غلط رہا اور اسے سمجھ نیکی رہا ہو، وہ اس سے توبہ کیسے کرے گا؟ تو اسی نعتیاں جو ہوتی ہیں محافلنی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ شور و غل وفا ہوگا، اب بارگاہ نبوی میں نعت پیش کی جا رہی ہے، اور ان نعت خانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں محفل نعت ہوتی ہے حضور وہاں بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں. تو یہ جو دھما چوکڑی مچا رہے ہو، کیا یہ ساری حضور کے سامنے مچا رہے ہیں؟ تو وہاں تو حکم یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس کی آواز بلند ہو گئی اس کے بھی سارے اعمال ہبت ہو جائیں گے اور وہ نیکیاں ضائع کر بیٹھے گا، ایمان ضائع کر بیٹھے گا. تو اگر حضور موجود ہیں اور پھر آپ یہ دھما چوکڑی مچا رہے ہیں تو کون سی نیکی ہے؟ پھر ان کے انداز فلمی ہوتے ہیں، پھر وہ اچھل اچھل کر گاتے ہیں، پھر لوگ وہ ڈوم و مراسیوں کی طرح اس پر نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں. پھر مزید نیکی یہ ہوتی ہے کہ ایک جوا لگایا جاتا ہے، جی دو عمرے کے ٹکٹ دیے جائیں گے، تین عمرے، کہاں سے یہ عمرے کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں؟ وہی جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک شکل جوئے کی اس میں بن جاتی ہے، نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی جا رہی ہے، اس میں آپ نے جوا بھی داخل کر دیا، شور شرابہ بھی داخل کر دیا. پھر جو شعر کہے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ شعر جو ہیں وہ شرعی طور پر قابل گرفت نہ ہوں. ان شعروں میں اکثر خلاف ادب تو ہوتے ہی ہیں، اکثر ایسے ہوتے ہیں جن میں شرک پایا جاتا ہے، جن میں کفر تک لازم آتا ہے. تو یہ جو اپنی طرف سے نیکیاں گھر لی جاتی ہیں یہ بڑی تباہی کا سبب بنتے ہیں. یہاں بھی فرمایا کہ یہ سب جاننے کے باوجود پھر یہ کفر پر کیوں اڑے ہوئے ہیں, کیوں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں لے جا رہے ہیں. فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا ہے یہودیوں نے, اہل کتاب نے, کہ اول تو ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں, ہم اہل کتاب ہیں اور ہمارے نبی ہمیں بچا کر لے جائیں گے, دوزخ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق. لیکن اگر کسی کو, ہم میں سے کسی کو دوزخ میں جانا بھی پڑا تو چند دن اسے دوزخ میں رہنا ہوگا تو وہ رہا ہو جائے گا. یعنی انہوں نے ایک فاسد عقیدہ بنا لیا ہے. ذالک بانہم قالوا, یہ کردار ان کا اس وجہ سے ہے کہ حق کو قبول نہیں کرتے, کہ انہوں نے سمجھ لیا جو ہم کر رہے ہیں تو چونکہ ہم کہتے ہیں ہم فلاں نبی کوئی امت ہیں اس لیے ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں, اور اگر کسی بدبخت کو بڑا اتنا بد نصیب ہوا جسے دوزخ جانا پڑا تو دو چار دن کے لیے جائے گا. ذرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, انہوں نے جو یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے اس نے انہیں دین میں بے باک کر دیا ہے. انہوں نے جو جھوٹے عقائد گھڑ لیے ہیں, ان جھوٹے عقیدوں نے انہیں دین کے معاملے میں بے باک کر دیا ہے, اس لیے یہ حق قبول نہیں کرتے. لیکن ہوگا کیا, فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ, انہیں بڑا دھچکا لگے گا, بڑا تماشا ہوگا, کیا ہوگا عالم, کیا اس وقت کا کیا عالم ہوگا, فکیف کیا عالم ہوگا, کیا حال ہوگا جب ہم سب کو اس دن کے لیے جمع کریں گے جس کے واقعہ ہونے میں کوئی رائی برابر شمار نہیں. جب قیامت قائم ہوگی ان سب کو بلایا جائے گا, اور پھر اس دن ہوگا یہ, وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, ہر نفس کو اس کے کردار کا بدلہ دیا جائے گا. پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ محض دعویٰ کرنا اور امتی کہلانا یہ کام نہیں آتا, بلکہ اتباع کام آتا ہے, اور جو آپ نے اطاعت کی وہ کام آتی ہے. اگر آپ دعویٰ محبت کا کرتے رہیں اور کرتے نافرمانی رہیں تو وہ دعویٰ کام نہیں آئے گا, اس عمل پر اجر ہوگا جو آپ نے کیا ہے, کردار پر اجر ہوگا. تو فرمایا یہ لوگ تو بڑے پریشان ہوں گے, ان کا کیا حال ہوگا جب ہم سب کو اس دن جمع کریں گے جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وَغُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ہر متنفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا, کردار پر نتائج ہوں گے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اور اللہ کریم بھی اگر اس طرح سے نتائج تقسیم کرنے لگیں کہ کردار کچھ اور ہو نتائج کچھ اور ہو تو یہ تو اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا, یہ تو زیادتی ہے. اور اللہ کریم کو ظلم اور زیادتی اللہ کو زیب نہیں دیتا, اللہ کریم انصاف فرمائیں گے, عدل فرمائیں گے, اور کردار پر نتائج مرتب ہوں گے. دنیا میں بھی, یعنی پورے اس ان چند آیات مبارکہ کا حاصل یہ ہے جو ہم نے آج تلاوت کی ہیں, کہ دنیا میں آدمی کا کردار ہے جو اس کے قلب کی حالت کو بناتا ہے. اگر وہ برائی کرتا رہتا ہے تو دل پر سیاہی جمتی جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ حق کے مقابلے میں خود کو ایک طاقت سمجھ لیتا ہے, جو انتہائی بدبختی کی بات ہے. لیکن نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ اس کا دل نرم ہوتا جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی برکات, اللہ نے جو لامحدود برکات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ یہ تھی کہ خواہ کتنی برائی کسی نے کر لی, اس کا دل کتنا سخت ہو گیا, لیکن جب وہ ایمان لے آیا تو غیر مسلم اگر ایمان قبول کرتا ہے تو اس کا ایمان لانا پہلے کی تمام خطاؤں کو دل سے صاف کر دیتا. پھر اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دل کی ساری سختی ختم ہو جاتی ہے، ساری سیاہی دھل جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر اگر اسے حضور سے شرف ملاقات نصیب ہو گیا یا آپ کی زیارت ہو گئی یا حضور کی نگاہ اس پر پڑ گئی، تو وہ بندگی کے اعلی مقام پر، مقام صحابیت پر فائز ہو۔ وہی طریقہ صوفیاء کا آ رہا ہے کہ ایک ایک عمل کی اصلاح کر کے اس کے نتیجے میں دل کو روشن کیا جائے تو اس کے لیے کتنی زندگیاں درکار ہوتی ہیں۔ لیکن جو حاملین برکات نبوت ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھے قلب پر توجہ کرتے ہیں، اور اگر برکات نبوت واقعی ہوں اور کسی کو یہ دولت نصیب ہو اور اسے وہ تقسیم کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملی ہو اور واقعی قلب پر وہ القاء کرے اور قلب کو نرم کر دے، گناہوں سے اس میں جو سختی آ گئی ہے وہ ہٹ جائے، جو ظلمت آ گئی ہے وہ ہٹ جائے، وہ روشن ہو جائے، تو یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس سے فوراً کردار کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ اللہ کرنے والوں کو یا ایسے لوگوں کو جو مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور برکات دل میں وصول کرتے ہیں، انہیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر واقعی برکات اس کے دل کو نصیب ہو رہی ہیں تو اس کے کردار کی یقیناً اصلاح ہو جائے، کیونکہ جو برکات نبوت ہیں وہ دل کو اس طرح سے کر دیتی ہیں کہ پھر اسے برائی ناگوار ہونے لگتی ہے۔ انسان ہے، بتقاضائے بشریت اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو احساس ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن صرف اس بات پہ خوش نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پیر فلاں ہیں اور میرا مرشد فلاں ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہوں اور میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو میں نعت پڑھتا ہوں کہیں اسی میں نافرمانی تو نہیں کر رہا، اگر اسی میں بے ادبی کر رہا ہوں اور اس پہ خوش ہوں کہ اس سے میری نجات ہو جائے گی، تو فرمایا جب وقت آئے گا تو پھر ایسے لوگ بڑے حیران ہوں گے، معاملہ الٹ جائے گا۔ لہذا بات اطاعت پر ہے اور محبت کا تقاضا اطاعت ہے۔ نافرمانی محبت کا نتیجہ نہیں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ محبت اطاعت کو چاہتی ہے، فرما برداری کو چاہتی ہے، محبوب کچھ اور چاہے اور جو چاہنے والا ہے وہ اس کا کردار کچھ اور ہو تو محبت نہیں ہوتی، یہ محض رسم ہوتی ہے۔ اگر محبت ہو تو محبت کا ثمر اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔